رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله منشن کے ناظرین سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کی برکتوں سے اللہ کریم آج کی ہماری ان دنوں کی جو پریشانیاں ہیں, جو وائرس ہیں, جو بیماریاں ہیں, رب تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے. ہماری, ہمارے بچوں کی, ہمارے گھر والوں کی, اہل خانہ کی اللہ کریم حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. منشن کے ناظرین زندگی میں بسا اوقات ایسے لمحات, ایسی گھڑیاں آتی ہیں کہ اسے اپنی زندگی سے کچھ تنگی محسوس ہونے لگ جاتی ہے. کہا جاتا ہے نا, زمین کشادہ ہونے کے باوجود کبھی تنگ بھی پڑ جاتی ہے. دنیا کے اندر بھی ایک زندگی ہے, یہ بھی تنگی میں آ جاتی ہے. مسلمان کو کئی طرح کی اس کی زندگی ہے. جی ہاں, یہ دنیا کے اس عالم میں ہے, دنیا سے جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے تو برزخ کا عالم یعنی قبر کی بھی ایک زندگی ہے. کیونکہ ہمارا ایمان عقیدہ وہ یہ ہے کہ موت برحق, اور جب موت آئے گی وہ جو مقرر وقت اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے اس سے نہ پہلے آئے گی اور نہ اس کے بعد آئے گی. اس مقرر وقت میں موت وہ آ کر پہنچے گی, اور پھر مرنے کے بعد ہم ایسے نہیں کہ بس ختم ہو گئے, گئے اور ختم ہو گئے, قبروں میں چلے گئے, یا جنہیں پہلے صدیاں گزر گئیں جو قبروں میں ہیں. مسلمان کا ایمان عقیدہ وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ایک زندگی ہے, وہ عالم برزخ کی زندگی ہے, وہ قبر کی زندگی ہے, اور پھر اس کے بعد جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے یہ بھی باقاعدہ ایک ہمیں وہ زندگی اسے کہیں, یہ بھی ایک عالم ہے, وہ آخرت کا عالم ہے. تو جب دنیاوی اعتبار سے کبھی پریشانیوں میں ہم آتے ہیں تو زندگی تنگ سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے تنگ زندگی کے حوالے سے وہ قرآن پاک میں باقاعدہ آیات مبارکہ کو نازل بھی فرمایا ہے, اور اس میں بیان بھی کیا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے, تنگ زندگی کا کیا سبب ہے. اور تنگ زندگی سے مراد یعنی دنیا کی زندگی تنگ ہو تو اس سے کیا مراد ہے, قبر کی تنگ زندگی تو اس سے کیا مراد, آخرت کی تنگ زندگی تو اس سے کیا مراد, دنیا کے اعتبار سے تنگ زندگی یا دین کے اعتبار سے تنگ زندگی, اور جسے میں اور آپ تنگ زندگی سمجھتے ہیں، کیا وہی تنگ زندگی ہے یا رب کے نزدیک تنگ زندگی کسے کہا جائے گا؟ اس کے بارے میں قرآن پاک نے ہماری بڑی خوبصورت وہ رہنمائی فرمائی ہے، اور سیکھنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت سے پیغامات ہیں، بہت سے احکام الہیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین 16 پارے کے اندر سورہ طہٰ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اسے اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ کیا کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، اخیارا تھا، میری تو آنکھیں صحیح سلامت تھیں، مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میری آیتیں آئی تھیں اور تو نے اسے بھلا دیا، آج اسی طرح تمہیں بھی بے خبر چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ ارشاد فرمایا، اور ہم اس شخص کو ایسا بدلہ دیتے ہیں جو حد سے پڑے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے، دیر پا ہے وہ آخرت کا عذاب ہے۔ منشن کے ناظرین، ان آیات مبارکہ کے اندر تنگ زندگانی کسے کہیں گے، کس کی تنگ زندگی ہے، اللہ نے اس کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ من اعرض عن ذکری، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، اس ذکر سے مراد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید، اور ایک قول کے مطابق یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ دلائل جن سے اسلام ایمان کی حقانیت وہ بالکل عیاں اور واضح اس طور پر جو ہے وہ انہیں نازل کیا گیا، اور اس کے باوجود کوئی جو اس پر ایمان نہ لائے، اور یہ بھی بیان کیا گیا اس ذکر سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہیں، کیونکہ آپ کسے ہی ہمیں وہ ذکر حاصل ہوا ہے، آپ کی بدولت ہی ہمیں ایمان، اسلام، قرآن اور رب کی پہچان، رب عز و جل پر ایمان لانے کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ان کے حوالے سے، اللہ کی کتابوں کے حوالے سے، یہ کس نے تعلیم دی ہے؟ یہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی۔ تو یہاں حضور اسلام کی ذات اقدس بھی مراد لیا گیا، اور مفسرین نے بیان کیا گیا کہ یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت وہ اسود بن عبد العزا مخزومی اس کے حق میں یہ نازل ہوئی، اور قبر کی تنگ زندگی اس سے مراد یا یہ ہے کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر دوسری پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ قبر کی بھی ایک زندگی ہے، اسے تنگ زندگی بھی کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کی تنگ زندگی، قبر کی تنگ زندگی، آخرت کی تنگ زندگی، دین کی تنگ زندگی، یہ اس اعتبار سے علماء نے، مفسرین نے اس کی پوری آیت مبارکہ کی وضاحت وہ فرمائی ہے، کہا دنیا کی تنگ زندگی یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، برے اعمال، حرام کاموں کے اندر مبتلا ہو، قناعت کی دولت سے محروم ہو، حرص کی بری مذموم صفت کے اندر مبتلا ہو، مال و اسباب کی فراخی کے باوجود سکون میسر نہ ہو، سکون میسر نہ ہو، اور دل ہمیشہ اس کا دنیا کی طرف، دنیا کی لذتوں کی طرف، دنیا کے مال متاع کی طرف ایسا مگن ہو کہ وہ رب کی یاد کو بھولا ہوا ہے، رب کے ذکر کو بھولا ہوا ہے، یہ دنیا کی تنگ زندگی۔ منشن کے ناظرین، جی ہاں، حقیقی طور پر تنگ زندگی یہ ہے۔ قناعت یعنی جو رب نے دیا ہے اس پر راضی ہو جائے، اور اب اس کے دل کے اندر اطمینان ہو جائے، سکون ہو جائے، مزید حرص تمے والی بات نہ ہو، یہ بہت اچھی دولت ہے۔ جی ہاں، اور ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ مالدار وہ حرص والا ہوتا ہے اور غریب آدمی وہ قناعت والا ہوتا ہے، نہیں۔ اگر کوئی عام آدمی ہے، بھلے غریب ہے، اس کے پاس مال کی کمی ہے، لیکن وہ کمی کے باوجود اگر اس کے اندر حرص والی چیز ہے، مذموم ہے، اور ایک بہت مالدار آدمی لیکن اس کو قناعت والی، اس پہ ہی قناعت والی دولت اسے مل گئی، محمود ہے، اچھا ہے، تو اس کا تعلق دل سے ہے، پیسوں سے بظاہر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کئی اس چیز پر جب راضی رہتے ہیں نا، جو رب نے میرے مقدر فرما دیا مجھے مل گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے کہ تمہیں کچھ نفع پہنچائیں تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں فرمایا، اور اگر یہ سارے جمع ہو جائیں اس بات پر کہ تمہیں نقصان پہنچائیں تو فرمایا نہیں پہنچا سکتے مگر وہ کہ جو نقصان تیرے قدر میں فرمایا۔ مسجد کے ناظرین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، یہ آج ہمارے ایمان وہ کمزور ہو چکے، یقین کیجئے ہم ضعف ایمانی کی طرف ہیں، ایمان کی وہ نورانیت، ایمان کی وہ صفات، ایمانی وہ جذبہ، اس کے اندر ہم اوورآل اگر دیکھتے ہیں تو ہم بڑے ضعف کا شکار، ایمان کی پختگی اعکاس نصیب ہو جائے، ایمان کی قوت نصیب ہو جائے، اور وہ کیفیات جو ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اسلاف میں، صحابہ کرام علی مردوان میں ایمان کے حوالے سے ہوتے، کہ جو ہمارے مقدر ہے وہ نقصان مل کر رہے گا، جو مقدر نہیں وہ نقصان کبھی نہیں ملے گا، چاہے ساری مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ مجھے نقصان پہنچانا ہے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہ جو ہمارے مقدر میں۔ یہ باتیں کسی چیز کی تدبیر کے خلاف نہیں ہیں، تدبیر اپنی جگہ، تدبیر عمل ہے، ایمان وہ یقینی کیفیات ہیں، وہ دل کا معاملہ ہے جس پر ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، یہ تقدیر ایمانیات میں سے، اور تدبیر یہ اعمال میں سے، ایمان وہ پختگی والا اور اس کے بعد تدبیر، یہ معاملات کریں، لیکن اپنی توجہ وہ خالق کائنات کی طرف، وہ مالک رب عز و جل کی طرف ہو، ساری چیزیں اسباب کی طرف ارد گرد نہ گھماتے رہے. حفاظتی معاملات بالکل، تدبیریں بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توجہ خالق کی طرف، مالک کی طرف، کہ ہم کہیں کہ نفع نقصان کا مالک وہی رب عز و جل کی ذات ہے، جس کے ساتھ چاہے جو اسے فائدہ پہنچائے اور جس کے مقدر جو تکلیف ہے وہ تکلیف اسے پہنچے. ہاں تکلیف پہنچے گی تو اس کی نسبت ہم اپنی طرف کریں گے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو اچھائی پہنچے کہو اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی پہنچے گی کوئی تو پھر کہو کہ یہ تمہارے نفس کی وجہ سے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اعمال کے کرتوت ہیں، اور بہت سی چیزیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں، ویسے ہی درگزر فرما رہے. لیکن جو پہنچتا ہے وہ اعمال کی برائی، اعمال کی بدی، کہ جن کی بدولت انسان طرح طرح کی مشقتوں میں آ جاتا ہے کہ اسے زندگی بھی تنگ زندگی لگ رہی ہے، کروڑوں لاکھوں روپے اکاؤنٹ میں موجود ہوں، اس کے باوجود بھی بڑی بڑی پراپرٹیوں کے مالک ہوں، اس کے باوجود بھی بڑے بڑے بزنس مین ہوں، اس کے باوجود بھی جب اس طرح کی حالات کیفیات آتے ہیں تو زندگی ایک طرح کی تنگ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ایک طرح کی تنگ زندگی محسوس ہو رہی ہے. یہ ہمارے سیکھنے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے ان مال و متاع پہ فخر نہ کریں، توجہ اللہ، اپنے خالق مالک کی طرف اپنی توجہ اور مالک کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارے. تو دنیا کی تنگ زندگی فرمایا گیا جسے برے اعمال اور جسے بد اعمالی کے ساتھ زندگی جو گزار رہا ہو، اصل تنگ زندگی یہ ہے. مال کی کمی تنگ زندگی نہ کہیں، اصل یہ تنگ زندگی جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی اس کی گزر رہی ہے. اور فرمایا گیا ہے کہ جس آدمی کے عمل اچھے، جس آدمی کو توکل کی دولت ملی ہو، جس آدمی کو سکون دلی طور پر اطمینان ہو، سکون ہو، اللہ اکبر، فرمایا وہ ایسا اس کی حیات حیات طیبہ ہے، پاک زندگی ہے، اس کی پاکیزگی والی زندگی، جیسے توکل رب کی رضا والے کام کرنے کی توفیق یہ مل جائے تو اس کی زندگی پاک زندگی. تو ایک دنیا کی تنگ زندگی، ایک قبر کی، قبر کی تنگ زندگی کہ معاذ اللہ اس کے اندر قبر کے عذاب میں مبتلا ہو. اچھا ایک زندگی جسے کہا گیا کہ وہ آخرت کی بھی تنگ زندگی ہے. آخرت کی تنگ زندگی فرمایا گیا کہ جنہیں جہنم کا عذاب ہوگا، جہنمیوں کا پیپ جنہیں پلایا جائے گا، اللہ اکبر، یہ آخرت کی تنگ زندگی ہے. اچھا ایک دنیا کے اعتبار سے تنگ زندگی، ایک دین کے اعتبار سے. دین کے اعتبار سے تنگ زندگی کسے کہا گیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ دین کی تنگ زندگی یہ ہے کہ نیکی کی راہیں انسان کے لیے تنگ ہو جائیں، روزی کے حوالے سے وہ حرام روزی کے اندر مبتلا ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بندے کو تھوڑا ملے یا زیادہ، اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کوئی بھلائی نہیں اور یہ تنگ زندگانی ہے. تھوڑا ملے یا زیادہ، اگر خوف خدا والی کیفیت نہیں ہے تو یہ اس کی زندگی تنگ ہے، اگر حرام روزی میں مبتلا ہے تو یہ اس کی زندگی تنگ ہے، حرام کاموں میں مبتلا ہے تو یہ اس کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہے. اچھی زندگی پاک زندگی، پاکیزگی والی زندگی، یہ اس خوش نصیب کی ہے جس کو رزق حلال کی توفیق مل جائے، توکل کی دولت مل جائے، وہ لالچ ہرس تمے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہو، وہ رب کی رضا والے کام کرنے کے اندر مشغول رہتا ہو۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، قرآن خود جب بیان فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرماتا ہے، راستہ بنا دیتا ہے اللہ اس کے لیے، آؤ تو صحیح رب کی طرف۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ خود فرماتا ہے ہماری طرف آنے کی جو کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے راستے کھول جاتے ہیں جو اللہ کی طرف، رب کو راضی کرنے کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے، رب کو راضی کرنے کی طرف اپنے آپ کی کوشش اپنی لگاتا ہے۔ اللہ اس کے لیے فرماتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا وہاں سے رب رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اسے رزق دیتا ہے، اسے سکون والی زندگی اللہ عطا فرماتا ہے، سکون والی زندگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہوا تو وصال کے کچھ گھڑیاں پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے پاس کے کہتے ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں اور اگر آپ فرمائیں تو میں کچھ بیت المال سے ان کے لیے مقرر فرما دوں۔ عبداللہ بن مسعود مدینہ کے مفتی تھے اور ان صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے تھے کہ جو باقاعدہ فتویٰ دیا کرتے تھے، جی ہاں یہ ہر کوئی نہیں دیتا تھا، صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے بھی ہر صحابی باقاعدہ وہ فتویٰ نہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، بلکہ ان میں بھی مخصوص صحابہ کرام علیہ مردوان تھے کہ جو باقاعدہ فتویٰ دیتے تھے اور جن سے باقاعدہ فتویٰ پوچھا جاتا تھا۔ یہ ان کی دین کے حوالے سے کتنی محتاط زندگی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو آپ ان میں سے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ پاس کے کہنے لگے کہ میں کچھ آپ کی بیٹیوں کے لیے اگر وظیفہ مقرر کر دیا جائے، کیونکہ آپ کی بیٹیاں ہی تھیں۔ تو فرمانے لگے نہیں، کہا کیوں؟ کہا میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق سورہ واقعہ وہ میں نے سکھا دی، پڑھا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں کیا کہ جس گھر میں یہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی نا اللہ فقر ان سے دور فرما دے، فقر دور کر دے۔ کیا میری بیٹیوں کو یہ یاد ہے؟ بس رب پر توکل ہے، میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ برحق ہی فرمایا اور ایسا ہی، یعنی بظاہر مال کچھ جمع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ایک کشادگی والی پاکیزہ زندگی ہے، تو وہ یہ انداز بھی ہے۔ اور ڈھیروں مال جمع ہو، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو وہ زندگی تنگ زندگی ہی ہے، وہ پریشانیوں والی زندگی ہے۔ اور ایک تو دنیا کی یہ تو چند سال ہے، چند سال ہی ہیں، جی ہاں اس امت کی جو عمریں بیان کی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان کہ اوسطاً یہ عمر بیان کی، اور آج کل کی تو جدید تحقیقوں کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں 50 سے 60 زیادہ افراد کی اموات کا سلسلہ، 60 سے 70 اس سے شرح کم، 70 سے 80 اس سے کم، 80 سے 90 آنے والے ہم تو ویسے ہی برکت کے لیے ان کے ہاتھ چومتے ہیں، بزرگ ہو گئے، اور 90 سے 100 تک پہنچنے والے وہ گنتی کے اوپر جنہیں پوروں پہ گنے جا سکے وہ۔ تو یہ ہمیں سب کو پتا ہے، کوئی 40 سال کی زندگی گزار چکا ہے، کوئی 50 سال کی، کوئی 45 سال کی، हम में से हर एक को इस तौर पर ये जरूर देखना और समझना है, इतनी जिंदगी मेरी गुजर चुकी है। सालगिरह मनाते ना बड़ी खुशी से मनाते हैं, ठीक है, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करनी चाहिए और आफिया सलामती वाली अल्लाह जिंदगी दे। कई इस अंदाज से भी इसको लेते हैं कि ये खुशी का उस एतबार से मौका नहीं है, ये जिंदगी का एक साल और कम हो गया। अगर किसी की 60 साल उम्र है तो एक साल उसका सालगिरह पे कम हुआ है, वो उस साल के बारे में अपना देख ले कि मैंने कौन से अमल किए। ये भी अंदाज हमारे ही बुजुर्गों ने हमें सिखाए। तो अच्छी जिंदगी वाकई उसकी जिंदगी है जिसकी जिंदगी अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो, अल्लाह की याद में तो मशगूल रहता हो। और तंग जिंदगी हर उस शख्स के लिए तंग जिंदगी है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, जो रब के जिक्र से गाफिल है। जिक्र इलाही, रब को याद करना, ये कोई ये ऐसा एक वसी अमल है। जी हाँ मनशन के नाजरीन, ये ऐसा वसी अमल है। अल्लाह फरमाता ना, या अय्युह अल्लज़ीन आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुकरतन असीला। ए ईमान वालो, अल्लाह को बहुत याद करो, बहुत याद करो। अल्लज़ीन यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन वक़ऊदन वअला जुनूबिहिम। अल्लाह अपने उन बंदों की तारीफें फरमाता है, फरमाता है जो बैठे हुए खड़े हुए करवटों के बल अपने रब को याद करते हैं। हर इबादत के लिए शरीयत ने कोई पैमाने रखे, कोई शरायत रखी, कोई जवाबित हैं, आकाम हैं और वक्त है, जकात है, रमजान है, करोजे हैं, हज है, नमाज है। नमाज को ही ले लें, सबसे मुकद्दम फरीजे को ले लें, वक्त भी मुकर्रर, टाइम पीरियड मखसूस, अदद यानी रकतें कितनी वो भी तयशुदा, ये नमाज की। लेकिन जिक्र वो है जिसमें हमेशगी है, जिसमें कोई कैद नहीं है, कोई वक्त की वो कैद नहीं की गई है, इसमें इजाजतें दी गई। अच्छा, दीगर इबादतें उजर के तहत, उसमें कुछ शरीयत की तरफ से आकाम के अंदर आसानियां हैं। अच्छा, कभी साकित भी है, ठीक है, इस मर्द इस हद तक पहुंच चुका है कि वो रोजा रखना उसकी ताकत में ही नहीं है, रोजा रखना उसकी ताकत में ही नहीं, तो ठीक है, फरमा दिया उसे कि ये रमजान के रोजे कजा कर रहे थे, बाद में ये पूरा कर ले। अच्छा, कोई ऐसा ही है कि वो शेख फानी के उस कैटेगरी में आ जाता है तो रोजे का फिदिया अदा करता है। अच्छा, नमाज की तरफ हम आते हैं तो नमाज ऐसा मरीज हो गया, मसला हो गया, खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, ठीक है भाई बैठ के पढ़ लो। अच्छा भाई, बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, चलो भाई कुर्सी पे पढ़ रहा है, लेट के पढ़ रहा है। शरीयत में उसमें कई चीजों के अंदर वो बयान किया गया कि यूं कर ले, यूं कर ले, यूं कर ले। अच्छा, फिर कोई ऐसे अकाम के वहां पे आकर उसकी उस मामले में साकित हो जाए या उसका बदल उसके जिम्मे कोई लाजिम हो जाए। हज का मामला है, हज बदल के अहकाम आते हैं, यानी इसमें ये चीजों को बयान किया गया। लेकिन जिक्र ऐसा वसी है, जिक्र ऐसा वसी है, आदमी जहनी तौर पर कल्बी तौर पर तवज्जो इल्लाह करता है वो, तो ये कल्बी उसका जिक्र रब की नेमतों को याद करता है, जहन के अंदर सोचता है, ये भी जिक्र इलाही है। अपने जिस्म को आजा को गुनाह से बचाता है तो ये आपने अपने हाथों का, अपने जिस्म का, ये आपने गोया के इस जिस्म के जरिए जिक्र बचा लाया। जबान को अच्छा इस्तेमाल करना और बुरी बातों से बचाना, गालम गलोच हिब्बतों से लोगों की बुराइयां बयान करने से, बिना इजाजत शरई कोई भी किसी को तकलीफ दे बात करने से, ये जबान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजों पे इतनी बड़ी जमानत अता फरमा दी कि जो जबड़ों के दरमियान और टांगों के दरमियान की चीज की मुझे जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। तो ये बहुत बड़ा अमल है, ये बहुत बड़ा अमल। जबान का दुरुस्त इस्तेमाल करना, इसलिए कहते हैं ना कि जबान में वो हड्डी नहीं होती जबान में, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल की वजह से ये हड्डियां तोड़वा देती है। अल्लाह करीम हमें हमेशा अच्छा और सच्चा और दुरुस्त बोलने की तौफीक अता फरमाए, जबान का दुरुस्त इस्तेमाल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बदन का भी जिक्र है, ज़ेहन का इस एतबार सर दिल के तौर पर आदमी अल्लाह की नेमतों को याद करता हुआ जिंदगी गुजारता है तो कल्बी तौर पर जिक्र कर रहा है। जबान से अच्छा तो जबान से पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है, जिक्र इलाही ये ऐसा वसी है। आप सोच कर भी जिक्र इलाही कर सकते हैं, फिक्र फिक्र से भी आप जिक्र इलाही कर सकते हैं। तो जिक्र इलाही ऐसा है कि बस आम करें, जिक्र करें, जिक्र करें। माशाल्लाह अभी इन दिनों में लोग रात को अजाने भी देते हैं और उलमा ने फरमाया भी हुआ है, और वैसे भी वबा के वक्त गम से छुटकारा पाने के वक्त इसके लिए अजान दी जाती है, अजान दी जाती है और देनी चाहिए अजान। ये अभी हम खास एक वायरस और उस वबा में है, अभी भी फिर भी कोई ऐसी परेशानी आती है, आप अपने घरों में आप इस चीज का एहतमाम किया करें। अजान ये जिक्र इलाही है, अजान इससे शैतान दूर भागता है, शैतान को तकलीफ होती है अजान से, किसी बंदे को नहीं होती। तो रब का जिक्र कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह के महबूब का जिक्र कर रहा है, नमाजों का जिक्र उसमें कर रहा है, रब के अल्लाह अकबर तकबीरें पढ़ रहा है, तो ये अच्छा अमल है, ये भी जिक्र इलाही है। तो रब को याद करते हुए अपनी जिंदगी को अगर इंसान गुजारता है तो उसकी जिंदगी वो खुशादगी वाली जिंदगी है, तय्यब उसकी जिंदगी है। और रब से गाफिल होकर, रब की याद से गाफिल होकर जिंदगी गुजारता है तो फिर उसकी जिंदगी तंग जिंदगी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन इस्लाम के मुताबिक वो जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस पाक है मदीन के नाज़रीन, ये कि जब अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाया और दोज़ख को अपने तख्लीक अल्लाह ने किया, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हजरत जिब्रील को अल्लाह ने जन्नत की तरफ भेजा और फरमाया कि तुम जन्नत और उनकी नेमतों को देखो जो मैंने तैयार की है। तो हजरत जिब्रील अमीन जन्नत को देखा और नेमतों को देखा, देखकर वापस आए, कहते ए अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, जो इन नेमतों के बारे में सुन लेगा वो जरूर यहां दाखिल होगा, वो जरूर यहां दाखिल होगा। तो फिर फरमाया गया कि जन्नत को मुसीबतों से छुपा दिया गया, यानी उसके इर्द गिर्द मसाइब को रख दिया गया। जिब्रील अमीन को कहा दोबारा जाओ, जिब्रील दोबारा पहुंचे, देखा तो फिर वापसी आए और कहते हैं तेरी इज्जत की कसम मुझे डर है कि कोई दाखिल ना हो सकेगा। क्यों? क्योंकि तो अब हुजिबतिल जन्नतु बिल मसाइब, के जन्नत के इर्द गिर्द वो मसाइब हैं, परेशानियां। फरमाया गया कि दोज़ख को जब तख्लीक किया तो अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील जाओ दोज़ख को देखो। तो हज़रत जिब्रील ने दोज़ख को देखा और आके कहा तेरी इज्जत की कसम जो इसके अज़ाबात तकलीफों को ये सुन लेगा ना कभी इसमें दाखिल नहीं होगा, यानी वो उससे बचने वाले काम करेगा। फिर इरशाद फरमाया गया कि जहन्नम को शहवतों से ढांप दिया गया, उजीबति नारु बिशहवात, उसके इर्द गिर्द शहवतों को रख दिया, ऐसी ख्वाहिशात को रख दिया गया। फिर फरमाया देखो जिब्रील अमीन दोबारा गए, दोबारा देखा اور پھر عرض کی تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے اس میں داخل ہونے سے کوئی نہ بچے گا، اس میں داخل ہونے سے کوئی نہ بچے گا۔ الامان الحفیظ۔ منشن کے ناظرین، جنت کے ارد گرد مصائب اور دوزخ کے ارد گرد شہوات۔ ہوگا کیا کہ انسان اپنی ان شہوتوں کو، خواہشات کو ناجائز طریقے سے جب پورا کرنا چاہے گا تو وہ چونکہ جہنم والا راستہ ہے اور جہنم کے ارد گرد ہیں وہ چیزیں، تو وہ ان کو لینے جائے گا اور وہ جہنم میں گر پڑے گا۔ جنت کے ارد گرد مصائب ہیں۔ آپ کہیں گے مصیبتیں، کون سی مصیبتیں؟ جی ہاں، دنیاوی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، آدمی رات کو لیٹ سوتا ہے پھر اس کو صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، تو یہ اٹھنا اس کے لیے الا یہ کہ جن پر جو ہے وہ یہ بوجھ نہ بنے، لیکن ایک ہے نا، ایک عمل ہے، اٹھنا ہے۔ کاروبار میں مگن ہے لیکن ابھی نماز کے لیے اس کو آنا ہے، کہیں اور کسی کام میں ہے پھر دین کا معاملہ آگے آ جاتا ہے، کوئی اپنی ایسی ناجائز طلب ہوتی ہے لیکن دین کا معاملہ آگے آ جاتا ہے، تو آدمی اس سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے۔ ہر طرف سود کے، جھوٹ، دھوکے، خیانتوں کے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں، اس انسان کا بھی دل کرے کہ اس طور پر بینک بیلنس بڑھا لیا جائے، لیکن دینی معاملہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے۔ اچھا، پھر سال پورا ہوا، ہاں بھی لاکھوں روپے اس کے پاس ہیں، ٹھیک ہے بھی، اب اس کا 2.5% زکات دیں۔ 1 کروڑ روپے کسی کے پاس ہوتا ہے، 2.5 لاکھ روپے اس سے زکات۔ 2 کروڑ روپے ہیں کسی کے پاس تو 5 لاکھ زکات۔ تو جب کروڑوں روپے زیادہ ہوتے ہیں نا، تو اس وقت زکاتیں بھی چونکہ بڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اب جب آدمی مجموعی طور پر دیکھتا ہے تو لاکھوں روپے زکات بن جائے، کسی کی کروڑوں روپے زکات بن جائے، پھر وہ دینے میں کروڑوں روپے زکات، لاکھوں روپے زکات، تو شیطان اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا گویا کہ میں کروڑوں دے رہا ہوں تو میرا کیپیٹل اللہ کی عطا سے بہت بڑا ہے، تبھی تو میں یہ دے رہا ہوں۔ اگر لاکھوں روپے زکات ہیں تو میرا اصل سرمایہ بھی تو میرے پاس اتنا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو وہ شکر گزاری کے ساتھ 2.5% زکات نہیں، وہ تو اور خرچ کرتا ہے کہ یہ 2.5 تو میرے اوپر فرض ہوا، میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اور سخاوت والے وہ سارے فضائل جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخی کے لیے بیان کیے ہیں وہ حاصل کرتا ہے جسے اللہ چاہے۔ اور یہ جو دیتا ہے یہی اپنے لیے آخرت کے لیے جمع کر رہا ہے، اور جو دنیا میں جمع کیا ہے ظاہر ہے اس سے جو اس نے استعمال کیا فابیہ بقیہ، اپنے ورثا کے لیے۔ اس لیے روایتوں میں فرمایا گیا کون ایسا ہے جس کو اپنا مال وہ عزیز ہو ورثا کے مال سے، تو کہا گیا جو آخرت کے لیے بھیجو گے وہ تمہارے پاس، تمہارے اکاؤنٹ میں آئے گا، بقیہ تو ورثا کا ہو جائے، بقیہ ورثا کا ہوگا۔ اللہ کریم رب العزت ہم سب کو نیکی والے اعمال، خوش دلی سے اور رب کی رضا چاہتے ہوئے یہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو پاک زندگی بنا دے۔ اللہ کی اطاعت والے کام ہم کرتے رہیں، رب سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ایک آش ہم گزاریں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ منچن کے ناظرین یقیناً پریشانیوں میں ہیں، پاکستان نہیں تقریباً دنیا بھر کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے بھی ہم لوگ پریشان ہیں، لیکن اس پریشانی سے چھٹکارے کا جہاں دیگر تدابیر کرتے ہیں، حفاظتی معاملات بالکل وہ ضرور کیجئے، ساتھ ساتھ اللہ کی طرف لو لگا کے رکھیں، رب سے استغفار کریں، توبہ کریں، ہم سب کو کرنی چاہیے، نمازوں کے اہتمام کریں۔ اگر اب بھی نمازی نہیں بنیں گے تو کب بنیں گے؟ اگر اب بھی رب کو یاد کرنے والے نہیں بنیں گے تو کب بنیں گے؟ تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن قرآن